الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سجد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا رب قدیر, اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت کا جشن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں منعقد کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان, ہر غلام رسول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت مانتا ہے, وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی ضرور مناتا ہے. یہ بات دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں کہ جس بابرکت اور مبارک محفل میں آپ اور ہم اس وقت موجود ہیں, یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے, یہ اتنی برکت والی محفل ہے, اتنی رحمت والی محفل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے کمرے سے, اپنے حجرے سے باہر نکلا تو صحابہ کرام علیہ الرضوان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا. صحابہ بیٹھے تھے, کچھ باتیں کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا, تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو غور سے سننا, صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس اللہ نے آپ جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی. اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ ارشاد فرمایا, ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ, کہ بے شک تمہاری اس محفل پر اللہ فرشتوں کے اندر فخر فرما رہا ہے اور مباحات فرما رہا ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاں کوئی ایسی محفل ہو جس محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہو رہا ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہو رہی ہو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و معجزات کا ذکر چل رہا ہو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اس محفل میں بیٹھے ہو, تو اس محفل پر انسانوں کی نظر نہیں ہوتی بلکہ خود پروردگار کی نظر کرم ہوا کرتی ہے. آج اللہ نے ہم سب کو یہ سنہرا موقع عطا فرمایا کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ان کے ذکر پاک کی محفل میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ اور یہ بات اور یہ قاعدہ دل و دماغ کے اندر رکھے کہ قرآن مقدس میں لقد جہاں بھی آتا ہے اور جہاں بھی آیا ہے تو اس لقد کے بعد کے مضمون کے جب دنیا میں منکر پیدا ہونے والے ہوں گے تو اللہ اس مضمون کے منکرین کے لیے پہلے ہی لقد کی تاکید فرما کر واضح کر دیا، اے انکار کرنے والوں تم ہزار انکار کرو، میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ تو لقد کی تاکید پہلے لگا دی گئی، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اور عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ جب جمع پر الف لام آ جائے تو حصر کا معنی پیدا کرتا ہے، یعنی جتنے مومن سرکار کے زمانے میں تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں جتنے لوگ تھے اللہ نے ان پر تو احسان فرمایا ہی، بلکہ الف لام مومنین پر لگا، یعنی اب قیامت تک جتنے بھی مومن پیدا ہوں گے سب پر اللہ کا احسان ہے۔ جب اللہ عز و جل نے عظمت والے رسول کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دور کے مومنین پر اللہ کا احسان اور آج کے لوگوں پر اللہ کا احسان نہیں، نہیں، قیامت تک کے پیدا ہونے والے ہر مومن پر اللہ کا احسان ہے۔ اور کیا احسان ہے اللہ کا؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں عظمت والے رسول کو اللہ نے مبعوث فرمایا، پتا یہ چلا اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں کان عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں زبان عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں قلب عطا فرمائے، اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں پیر عطا فرمائے، لیکن پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے بندے تجھے آنکھ دے کر میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں، تجھے ہاتھ دے کر میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں، تجھے زبان دے کر میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں۔ آپ اگر اللہ کی نعمتوں کے بارے میں شمار کرنا چاہیں تو اللہ نے ایک نعمت ہمیں نہیں عطا فرمائی، اللہ نے تو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ خود رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، ہم آنکھ کو خدا کی نعمت مانتے ہیں، ایک آنکھ والا اگر کسی نابینا کو دیکھتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا نظر آتا ہے کہ اے مولا تیرا کرم ہے، تو نے مجھے آنکھ عطا فرمائی، تو نے مجھے بینائی عطا فرمائی۔ اگر آنکھ کی روشنی نہ ہوتی تو انسان قرآن نہ دیکھ سکتا، اگر آنکھ کی روشنی نہ ہوتی تو انسان خانہ خدا کو نہ دیکھ سکتا، اگر آنکھ کی روشنی نہ ہوتی تو انسان رسول اللہ کے در پاک کو نہ دیکھ سکتا، اگر آنکھ کی روشنی نہ ہوتی تو انسان ماں باپ کے چہرے کو شفقت سے نہ دیکھ سکتا۔ آنکھ کی روشنی ہے انسان ڈھیروں نیکیاں کما رہا ہے، قرآن کو دیکھ کر ثواب کما رہا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھ کر ثواب کما رہا ہے، گنبد خضرا کو دیکھ کر ثواب کما رہا ہے، آب زمزم میں دیکھ کر ثواب کما رہا ہے، علماء باعمل کے چہرے کو دیکھ کر ثواب کما رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک آنکھ کے ذریعے انسان بے شمار ثواب کا ذخیرہ جمع کر رہا ہے، لیکن اتنی بڑی نعمت دے کر میرا رب یہ نہیں فرماتا اے بندو میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے تمہیں آنکھ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، آنکھ جیسی عظیم نعمت دے کر بھی اللہ احسان نہیں جتا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی عظیم نعمت ہے کہ ایک انسان سے کہا جائے ایک کروڑ روپیہ ہم تم کو دیں گے، ایک انسان سے کہا جائے تمہاری ساری تمناؤں کی تکمیل ہو جائے گی، دونوں بینائی ہمیں دے دو، دونوں آنکھیں ہمیں دے دو، مسئلہ شریعت کا مسئلہ آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ جن کی آوازیں اچھی ہوتی ہیں، جن کے پارٹس آف باڈی اچھے ہوتے ہیں، وہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو میری کڈنی فلاں کو دے دینا، میں مر جاؤں تو میری آنکھیں فلاں کو دے دینا تاکہ کام آ جائے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی وصیت کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جسم تمہارا مال نہیں ہے، جسم تو خدا کی ملکیت ہے اور اس کی ملکیت کے اندر تمہیں اللہ نے کوئی اختیار نہیں عطا فرمایا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا آنکھ دے کر جس کے ذریعے ہم دنیا کی ہر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آنکھ دے کر تمہیں تم پر احسان کر رہا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، میرے پروردگار نے زمین عطا فرمائی، جس زمین پر ہم سجدہ کرتے ہیں زمین عطا فرمائی، اس سے اناج نکلتا نظر آتا ہے، ہم اپنے شکم کو بھرتے چلے جاتے ہیں، زمین کے اندر سے پانی نکلتا جاتا ہے، پیاس بجھاتے چلے جاتے ہیں، زمین ہے تو ہم آرام کرتے ہیں، زمین ہے تو ہم چلتے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو زمین ہی اپنی آغوش میں ہمیں جگہ عطا کرتی ہے۔ لیکن میرا رب یہ نہیں فرماتا، میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا کہ زمین تجھے عطا فرمائی، آسمان کا سائبان لگا ہوا ہے، لیکن رب یہ نہیں فرماتا آسمان دے کر میں نے تجھ پر احسان کیا ہے، کان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اس سے ہم اذان سنا کرتے ہیں، اس سے ہم ذکر رسول سنا کرتے ہیں، اس سے ہم قرآن مقدس کی تلاوت سنا کرتے ہیں، اس سے ہم اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے ہم سنا کرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ اس عظیم کان کی نعمت کو دے کر بھی میرا رب نہیں فرماتا میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا ہے کہ تجھے میں نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اللہ نے زبان عطا فرمائی جس زبان کے ذریعے آپ اپنے معافی زمین کو دوسروں تک پہنچاتے نظر آتے ہیں۔ انسان جب شکم مادر سے گونگا تولد ہوتا ہے تو ماں اور باپ کی بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، زبان انسان کی بڑی عظیم ترین دولت ہے، زبان انسان کے لیے بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ اکبر، زبان ہی کے ذریعے انسان کلمہ خیر کہتا نظر آتا ہے، اور زبان کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو رسول کے ارشاد سے سمجھو کہ مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہو میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں۔ بڑی عظیم نعمت ہے یہ زبان، بڑی عظیم دولت ہے یہ زبان۔ اللہ اکبر، زبان سے قرآن بھی پڑھتے ہو، زبان سے نعت مصطفیٰ بھی گنگناتے ہو، زبان سے کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہو، زبان سے اللہ کا ذکر زمزمین بھی کرتے ہو، یہ ساری چیزیں زبان ہی سے تو ہوتی ہیں، لیکن مجھے بتاؤ اتنی عظیم نعمت دے کر بھی میرا رب یہ نہیں فرماتا کہ بندے میں نے تجھ پر احسان کیا۔ اللہ اکبر، ان سارے وجود کو ایک طرف رکھو، اپنے جسمانی وجود کو ایک طرف رکھتے ہوئے آئیے عبادات کی طرف چلتے ہیں۔ نماز افضل العبادات ہے، لیکن رب یہ نہیں فرماتا بندے تجھ پر احسان کیا کہ میں نے تجھے نماز عطا فرمائی، روزہ تجھے دیا تجھ پر احسان فرمایا، زکات جیسی اہم عبادت تجھے عطا فرمائی تجھ پر احسان کیا، نہیں پروردگار یہ بھی نہیں فرماتا۔ اللہ قرآن جیسی عظیم کتاب دے کر بھی میرا رب یہ نہیں فرماتا میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا کہ تجھے قرآن عطا فرمایا۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تصور کرتے ہیں اور اللہ کے احسان کے سلسلے میں غور کرتے ہیں تو نعمت کے حوالے سے احسان جتاتا نظر نہیں آتا، لیکن جب مولا احسان جتاتا ہے تو یوں کہتے ہوئے احسان جتاتا ہے، میرے بندو سنو، اگر تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیا نعمت عطا فرمائی اور میں کس بات پر احسان جتاتا ہوں، تو قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اے بندو سن لو اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرما دیا۔ مولا آنکھ پر تو کیوں احسان نہیں جتایا، زبان پر تو کیوں احسان نہیں جتایا، نماز پر تو احسان کیوں نہیں جتایا، قرآن پر تو احسان کیوں نہیں جتایا، شجر و حجر دے کر احسان کیوں نہیں جتایا، زمین و آسمان دے کر احسان کیوں نہیں جتایا، تو قرآن کہتا ہوا نظر آئے گا ارے نادان تو نہیں جانتا، جس رسول کو دے کر میں احسان جتا رہا ہوں اگر اس رسول کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ تجھے نماز ملتی نہ تجھے زندگی ملتی، میں نے سب کچھ دیا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں دیا ہے، اس کے سبب سے دیا ہے، تو جس کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے اس اصل کائنات کے حوالے سے میں تجھ پر احسان جتا رہا ہوں، اس لیے احسان رب نے جتایا؟ حضور کو دے کر اس لیے احسان جتایا، جس جیسی شان ہوتی ہے ایسی نعمت دے کر احسان جتایا جاتا ہے. ہمارے جیسا آدمی کسی کو ایک رومال دے کر اگر یہ کہے کہ میں آپ پر احسان جتا رہا ہوں اس کو رکھو، تو آدمی کہے گا مولانا بڑا کرم فرمایا آپ نے مجھے یہ رومال عطا فرمایا. لیکن بادشاہ وقت اگر دے اور وہ اگر رومال دے کر کہے میں تم پر احسان جتاتا ہوں، تو آپ کہیں گے کون سی بڑی بات ہے، ایسا رومال تو ہر فٹ پاتھ پر رہنے والا انسان تحفے میں دے سکتا ہے، یہ رومال دے کر کیا احسان جتا رہے ہو. اللہ اکبر. یہاں ایک نقطہ یہ بھی بتا دوں، رسول میرے آقا حیات النبی ہیں، اس آیت کریمہ سے سرکار کی حیات کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دے کر اس لیے احسان جتایا کہ رب قدیر نے اپنے کارخانے قدرت کے اندر ساری نعمتوں کو رب خود جانتا ہے اور ساری نعمتوں کا خالق بھی رب ہے. اللہ نے جب دیکھا اس کے کارخانے قدرت کے اندر سب سے عظیم اس کا شاہکار کون سا ہے، تو مصطفیٰ پیارے سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے. تو اللہ عظیم نے ساری نعمتیں دے کر احسان نہیں جتایا، اپنے کارخانے قدرت کے سب سے عظیم شاہکار کو دے کر اس نے احسان جتایا، اس لیے کہ اللہ کی پہچان کروائی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں کروائی ہے. رب کی ربوبیت کی دلیل بن کر حضور تشریف لائے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں منانا چاہیے، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ آیہ کریمہ سرکار کی حیات کی دلیل پیش کر رہی ہے اور کس طور پر؟ اب آپ دیکھیے، میں اگر آپ کو کوئی چیز تحفتاً پیش کروں اور تھوڑی دیر کے بعد میں آپ سے کہوں کہ مجھے دے دو اور میں آپ سے وہ چیز لے لوں اور پھر میں آپ سے کہوں کہ میں نے آپ پر احسان کیا، تو آپ کہیں گے مولانا جھوٹ مت بولو، احسان تو اس وقت ہوتا جب یہ چیز میرے پاس ہوتی. آپ دے کر لے رہے ہو اور لینے کے بعد پھر کہتے ہو کہ میں نے تم پر احسان کیا، یہ کیسے ماننے والی بات ہے؟ اگر یہ نعمت میرے پاس ہوتی اور آپ کہتے تو بات سمجھ میں آتی. ہم اور آپ کسی کو نعمت دے کر کے چھین لیں، تحفہ دے کر کے لے لیں، تو احسان جتانے کا کوئی حق نہیں رکھتے. اب اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا تو یہ احسان اور یہ احسان والی آیت جب سے قرآن نازل ہوا تب سے پڑھی جا رہی ہے اور یہ آیت قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. اگر اللہ نے حضور کو لے لیا تو پھر احسان کس بات کا؟ پتا چلا حضور کو ہمارے درمیان چھوڑا ہے، اس لیے مولا ہم پر احسان جتا رہا ہے، اس لیے ہم پر احسان. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی کہے کہ ہم پر کوئی احسان اللہ نے نہیں کیا تو لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، چیلو چیخو پکار کی ضرورت نہیں. اللہ نے پہلے ہی قید لگا دی، میں نے ہر کسی پر احسان نہیں کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے. اگر کوئی احسان کا اقرار نہ کرے تو جھگڑو نہیں، اس لیے کہ اللہ نے احسان تو غلامان مصطفیٰ پر فرمایا ہے، اپنے محبوب کے چاہنے والوں پر فرمایا ہے. اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا. مصدر پر جب تنوین آ جائے تو عظمت کا معنی پیدا کرتا ہے، رسولا پر تنوین یعنی صرف رسول ہم نے نہیں دیا بلکہ ایسا رسول دیا جو رسولوں سے بھی اعلیٰ ہے، ایسا نبی دیا جو سارے نبیوں کا سردار ہے. میں رسول دے کر احسان نہیں جتا رہا ہوں، میں عظمت والا رسول دے کر کے تم پر احسان جتا رہا ہوں. اب یہاں پر میں آپ کی توجہ اب بالکل صحیح طور پر چاہوں گا، حضور کیوں تشریف لائے؟ رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. انسانوں میں آئے اور انسانوں میں سے رسول بن کر کے آئے. رسول پروردگار نے جن میں نہیں بنائے بلکہ رب قدیم نے اپنی مخلوق میں سے تاج رسالت انسانوں کو عطا فرمایا اور انسانوں میں رسول بن کر کے آئے. اب کیوں آئے؟ رسول کی آمد کا مقصد اور رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قد ضاقت حيلتي ادركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ نے کیوں بھیجا رسول کو؟ آج ہم اپنی تباہی کے سبب کو تلاش کریں، ہماری مصیبتوں کے اسباب کو تلاش کریں، ہمارے زوال کے اسباب کو تلاش کریں کہ کیا سبب ہے کہ آج ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جب عظمت والے رسول کو اس نے مبعوث فرمایا تو احسان جتایا. اور یہ رسول کو کیوں بھیجا اس نے؟ کیوں مبعوث فرمایا؟ اور یہ رسول کیا کیے؟ تو قرآن کہتا یتلو علیہم آیاتہ. یہ رسول ان پر آیت کی تلاوت کرنے کے لیے جلوہ گر ہوئے. یہ رسول ان پر آیت کی تلاوت کرتے ہیں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو غلام رسول ہو اس کو گانے سننے پر توجہ نہیں دینی چاہیے، اس پر اس کو آیت قرآن سننے پر توجہ دینی چاہیے. اس لیے کہ رسول آیتیں تلاوت کرتے ہیں، آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اور جب رسول قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے جانتے ہو؟ مومن جب آیتیں تلاوت کو سنتا ہے، مومن جب قرآن کی آیتوں کو سنتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور کافر جب قرآن کی آیت کو سنتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کے کلام کی ہیبت مسلط ہو جاتی ہے. یہی وجہ تو ہے کہ جب مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت جب فرمایا تو اس موقع پر کفار قریش دور دراز سے جو لوگ آتے انہیں یہ تاکید کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ سننا، اس لیے کہ وہ کچھ پڑھتے ہیں اور جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے اثرات اتنے ہوتے ہیں کہ انسان ان کا بن جاتا ہے. تو بڑے بڑے شعرا دور دراز سے آتے، قادر الکلام آتے، تو مکے کی حد میں داخل ہوتے ہی وہ اپنے کانوں کے اندر روئی لگا دیتے تاکہ حضور کے کلام کی اور تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں نہ پہنچے. آج بھی ایسا ہوتا ہے، آج کافر کانوں میں کابوس نہیں ڈالتا بلکہ کیا ہوتا ہے، آج مسلمانوں کی پوزیشن ایسی بن چکی ہے کہ اللہ رحم و کرم فرمائے قوم مسلم کے حال پر کہ اگر امام صاحب نماز کے اندر تلاوت ذرا لمبی کر دیں تو مقتدی دوسرے دن چیخ و پکار شروع کر دیتے، مولانا کو ٹائم کا کچھ خیال نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں آیت قرآن سن کر ایمان بڑھنا چاہیے اور یہاں آیت قرآن سن کر کے اعتراض شروع ہو جاتے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ایک جلیل القدر صحابی کا، ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خیمے کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، رات کے وقت جب ایک جگہ پر سارے قافلے والوں کے خیمے نصب کیے گئے تو ایک صحابی سے کہا گیا کہ آپ نے رات بھر سارے خیموں کی حفاظت کرنا ہے، ڈیوٹی مقرر ہوئی. وہ رات گئے تک خیموں کی نگہبانی کرتے رہے. کافی وقت جب گزر گیا اور ان کو اطمینان ہوا کہ دور دراز سے کوئی خیمے کی طرف نظر کرنے والا نہیں ہے, تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی. اب دور دشمن گھات لگائے بیٹھا تھا, جب ان کو عبادت میں دشمن نے دیکھا تو وہیں سے تیر چلانا شروع کیا کہ یہ آدمی اگر شہید ہو جاتا ہے تو خیمے کو لوٹنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تیر پر تیر وہ چھوڑ رہا ہے اور یہ بندے خدا عبادت میں لگے ہیں, انہیں تیر کے زخم کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے, اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے. جب مسلسل تیروں کی بارش ہوئی تو خیمے والے اٹھ گئے, اور خیمے والوں کا بیدار ہونا تھا کہ دشمن جو گھات لگا کر بیٹھے تھے وہ فرار ہو گئے. خیمے والوں نے اس عبادت کرنے والے صحابی سے معروضہ پیش کیا. جب عبادت ان کی مکمل ہوئی انہوں نے کہا بڑے عجیب آدمی ہو, ہم آواز بھی لگاتے رہے خیمے کے اندر, آپ کو خیمے والوں کی آواز بھی آپ کے کان تک پہنچی ہوگی اور تیر بھی آپ کے جسم کو لگے ہیں, لیکن کیا بات ہے کہ آپ نے نماز شروع کی تو ختم نہیں فرمائی. سنو جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے جو قرآن مقدس کی سورت کا آغاز کیا تھا اس سورت کی تلاوت میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں نے یہ سوچا جب تک کہ یہ سورت مکمل نہ کروں اس وقت تک میں اپنی نماز کو بھی مکمل نہ کروں. تو ایک طرف تو یہ حال تھا کہ زخموں کا احساس نہیں ہو رہا ہے, اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے, ذرا صورت طویل ہو گئی تو چیخو پکار واویلا مچا دیا جاتا ہے شور و گل. ہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض مقامات پر نمازوں میں صورتیں مختصر فرمائی ہیں اور ارشاد بھی فرمایا ہے اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہوتا اور بوڑھوں کا خیال نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ نمازوں میں صورتیں اور تلاوت بڑی بڑی صورتیں پڑھی جائے اور لمبی تلاوت کی جائے. لیکن یہاں تو جوان کے پیر تھکنے لگ جاتے ہیں, اور یہی جوان جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو گھنٹوں کھڑا رہے گا, سگریٹ پیے گا, ہنسی مذاق کرے گا, کہکہے لگائے گا, لیکن اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تکلیف ہوتی ہے تو اسے نماز میں کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے. جمعہ کو دیکھ لیجئے آپ, ادھر فاتحہ اولا ہوا کہ ایسا بھاگتے ہیں کہ شاید کوئی پکڑ لے گا تو ان کی جان نکل جائے گی یا نقصان ہو جائے گا. جو ہماری قوم کی تباہی کی وجہ یہی ہے کہ جس چیز سے محبت ہونی چاہیے اس سے محبت ہماری نہیں رہی. ہاں البتہ میوزک چل رہی ہو, گانے چل رہے ہو, سینیما چل رہا ہو, گھنٹوں گزر جائے گا اسے کوئی تکلیف نہیں. لیکن تکلیف ہے تو ہماری قوم کو اللہ کی آیتوں کو سننے سے تکلیف ہوتی ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ آج مور دین 60% 60% سے زائد نوجوان قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں. حضور کیوں آئے تھے, آمد رسول کا مقصد کیا تھا, آج چوہے سے ہم کیوں ڈر جاتے ہیں, کتا بھونکتا ہے تو ہماری جان نکلتی کیوں چلی جاتی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. یاد رکھو ہمارا دل قرآن کی آیتوں سے خالی ہو گیا, اس لیے ہم بزدل ہو گئے. ورنہ مولا کائنات تو فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم رکھتا ہوں اور دوسری زین پر دوسرا قدم رکھتے ہوئے پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں. اور یہی آج قرآن کی برکت تھی کہ 40 پہلوان جس دروازے کو اٹھا کر پھینک نہیں سکتے تھے, میرے مولا کائنات نے تنہا وہ دروازے کو اٹھا کر پھینک دیا اور فاتح خیبر کے لقب سے مشہور ہو گئے. کہاں سے طاقت آئے گی, گانے گنگنانے والے بہادر تھوڑی ہوتے ہیں, غزلیں گنگنانے والے بہادر تھوڑی ہوتے ہیں, ڈانس کرنے والے بہادر تھوڑی ہوتے ہیں, ڈانڈیا کھیلنے والے بہادر تھوڑی ہوتے ہیں, شراب اور طوائفوں پر پیسے لٹانے والے سینے میں حضور کی محبت موجود ہو. ہم بزدل ہو گئے. قرآن جیسی کتاب ہوتے ہوئے ہم کمزور ہیں, رسول جیسی عظیم ذات نمونے کے طور پر ہوتے ہوئے ہم کمزور ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, قرآن کہتا ہے یہ رسول آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ اکبر, جن لوگوں نے کان کے اندر کاپوس ڈالا تھا اور آئے کہ کہیں حضور کی زبان سے قرآن کی آواز کانوں میں نہ ٹکرا جائے, راوی بیان کرتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے, سرکار نماز پڑھ رہے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیت کی تلاوت شروع فرمائی. تلاوت کا شروع کرنا تھا کہ کان کے کاپوس رکاوٹ نہ بن سکے, وہ آیتیں ان کے کانوں سے ٹکرائیں اور وقت کے عظیم عظیم شعرا اور جوئے زمین کے مانے ہوئے علم رکھنے والے جب آیتیں قرآن کو سنے تو برجستہ پکار اٹھے, یہ انسان کا کلام نہیں, یہ خدا کا کلام ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلمہ پڑھاؤ اور اپنے غلاموں کے اندر شامل کر. تو آیتیں قرآن سن کر کے لوگوں کا دل لرزتا تھا, ہم نے تو پہلے ہی پہرے بٹھا دیے, ہم نے اتنا وقت ہی نہیں نکالا کہ قرآن سن سکے یا قرآن پڑھ سکے. ارے نماز کے لیے مسلمان ٹائم نہیں نکلتا, بہت مصروف ہے مولانا کیا کرے. قرآن اتنی عظیم ترین کتاب ہے کہ یہ کتاب گھر میں رکھنے سے برکت ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ سنو, دنیا کی دوسری کتابوں کو ایک طرف رکھو اور قرآن کو ایک طرف رکھو. یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ جو اس کو پڑھنے کا عادی ہوگا نا وہ کبھی پستی کی طرف نہیں جائے, مرنے کے بعد بھی اس کا مقام کتنا عرف والا ہوگا جانتے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن تلاوت قرآن کرنے کا جو عادی ہوگا اس بندے سے کہا جائے گا میرے بندے قرآن پڑھتا جا اور بلندی پر چڑھتا چلا جا. جو کتاب ہمیں بلندی عطا کرے, جو کتاب ہمیں ترقی عطا کرے, جو کتاب ہمیں کامرانی اور کامیابی عطا کرے, اس کتاب سے ہم نے اتنا برا سلوک کیا ہے, اتنا برا سلوک کیا ہے کہ ہماری بے حسی کو دیکھ کر دشمنوں نے قرآن جلانا شروع کر دیا. کیوں آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی؟ جاپان جیسے ملک کے اندر بھی قرآن کی بے حرمتی ہوئی, اور تاریخ میں, پوری تاریخ میں جاپان کی پہلی مرتبہ 30-35 نوجوانوں کا احتجاجی جلوس نکلا اور نعرے بازیاں ہوئی. حکومت کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ایسے جلوس کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اس لیے کہ وہاں کبھی ایسا معاملہ ہوا ہی نہیں تھا. یقیناً یہ غیروں کا قصور ہے, لیکن اے مسلمانوں مجھے تم بتاؤ تم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تم نے تو اتنی بلندی پر قرآن کو رکھ دیا کہ غلطی سے بھی ہاتھ نہ پہنچے, تم تو قرآن کھولتے بھی نہیں ہو, وقت بھی تمہارے پاس اتنا نہیں ہے, گرد جمی ہوئی ہے قرآن مقدس پر. تو جب کسی قوم کی یہ پوزیشن ہو جائے, یہ بات ذہن میں رکھو, اس نعمت کی ناقدری کی سزا ہمیں آج مل رہی ہے, مل رہی ہے. اور دنیا میں قرآن سے بہتر کوئی کتاب ہے ہی نہیں. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں, اور ان آیتوں کی تلاوت کا فائدہ یہ ہوتا کہ جو بھی آیت قرآن کو سنتا اس کا دل موہ ہوتا چلا جاتا. اور جانتے ہو اس دور کے بڑے بڑے علم رکھنے والے, بڑے بڑے فصحاء, بڑے بڑے بلغاء, بڑے بڑے صاحب علم قرآن کے سلسلے میں چیلنج کرنے لگے اور کہنے لگے یہ انسان کا کلام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے.
تو جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن نہیں صرف سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دیا اور کہا اس ایک سورت کا مقابلے کے طور پر تم ایک سورت کے مقابلے میں کوئی سورت لا کر کے بتاؤ. بڑی کوششیں دشمنوں نے کی, بڑی محنتیں دشمنوں نے کی, لیکن قرآن کی ایک سورت کے مقابلے کے اندر کوئی دوسری سورت نہ لا سکے اس کے کمپیر کے اندر. تو پکارنے والے نے پکار دیا, ارے یہ کلام انسان نہیں ہے, یہ کلام الہی ہے, اس کا بدل پوری دنیا مل کر کے بھی اس کا بدل قیامت تک نہیں لا سکتی. اتنی عظیم کتاب ہمارے پاس ہے, ہم اعلان کرتے ہیں آؤ, جس نوجوان کو, جس مسلمان کو قرآن سیکھنا ہو وداؤٹ فیس جب چاہو آ کر کے سیکھو. نہیں, ٹائم نہیں, کیا ضرورت قرآن سیکھ کر, کیا فائدہ ہوگا قرآن سیکھ کر. کم نصیبی ہے ہماری, شومی قسمت ہے ہماری اتنی عظیم کتاب کو نہ پڑھنے کا جذبہ رہے. سوچو کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہو, کوئی کتاب ایسی ہے جس کو چھونا بھی عبادت ہو, ارے کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کا ایک حرف پڑھو تو مولا دس نیکی عطا کر دے. یہی ایک کتاب ہے, یہی ایک کتاب ہے. تو یہ رسول آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور آیتوں کی تلاوت کے بعد میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کو مانجھتے ہیں, دلوں کو پاک کرتے ہیں. یہاں یہ نقطہ ذہن میں رکھو, دل کا پاک ہونا یہ بے پناہ ضروری ہے. جس میں انسانی کا سب سے قیمتی پارٹ, جس میں انسانی کا سب سے قیمتی عزم دل ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں جس کا دل سنور گیا اس کا وجود سنور گیا, اور جس کا دل بگڑ گیا اس کا پورا وجود بگڑ گیا. اور یہی وجہ ہے کہ دشمنوں نے اعمال سے نہیں روکا, دل خراب ہونے والے ساری چیزوں کو ہماری سوسائٹی میں عام کر دیا. ایک بات اور بتا دوں, مارکیٹ میں جو چیزیں پھیلی ہیں وہ دل کو مردہ کرنے والی پھیلی ہیں, دل کو برباد کرنے والی پھیلی ہے. کہ مسلمان کا دل اگر برباد ہو گیا اس کے سجدے اس کو فائدے نہیں پہنچائیں گے. یہی وجہ تو ہے اندر نماز پڑھا باہر نکل کر گالی گلو شروع کر دیا. بہت سارے نوجوان کو ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ کر کے عبادت کر کے مسجد سے باہر نکلے, ٹوپی مسجد ہی میں رکھی, باہر آئے ہیئر اسٹائل شروع کیے, سگریٹ پھونکنا شروع کر دیے, اور جہاں کسی نے کچھ کہا تو ماں بہن کی گالی بھی شروع کر دی. تو نماز کیوں چینجز نہیں لا رہی ہے, نماز کیوں بدلتی نہیں ہے آپ کو؟ تو وجہ یہ ہے کہ پھل وہاں اگا کرتا ہے جہاں زمین درست ہو. اگر دل بگڑا ہو ہزار سجدے کر لو وہ برکتیں نظر نہیں آئیں گی, فرض تو تمہارا ادا ہو جائے گا. اگر تم نے فرض ادا نہیں کیا تو اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی. لیکن اگر دل درست ہوتا, دل سنورا سنورا ہوا ہوتا تو نماز ادا کرنے سے پہلے جو گناہ کرتے تھے نماز پڑھ کر کے نکلے اور اس گناہ سے تم نے توبہ کر لی. تو دشمنوں نے سوچا چلو دل بگاڑو, بڑے پلاننگ کے ساتھ انہوں نے دل پر اٹیک کیا ہے. دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے, دل کسی کو چاہتا ہے, دل کسی کے لیے دھڑکتا ہے, دل کسی کو بٹھانے کی خواہش رکھتا ہے کہ دل کے اندر کوئی آ کر سما جائے, دل کے اندر کسی کی محبت بیٹھے. اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے. میرے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دن فرما دیا تھا تم میں سے کوئی شخص تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے. اے بندو, اللہ نے دل دیا ہے تو پکچر سے محبت نہیں, مصطفیٰ سے محبت کرنے کے لیے دیا. تو دشمنوں نے دل کو بگاڑ دیا. کسی کو دیکھو تو کسی ہیرو کی محبت دل میں بٹھا کر اس ہیرو کا ڈپلیکیٹ بن رہا ہے. کسی کو دیکھو کسی آرٹسٹ کا ڈپلیکیٹ بن کر کے گھوم رہا ہے. کیا کرے, اس کو تو نگاہوں کے اندر اسی نے بسانا ہے. لیکن صحابہ کی کیفیت کیا تھی, انہوں نے دل میں کسی اور کو نہیں بٹھایا تھا, دل میں اس کو بٹھایا تھا جس کے لیے اللہ نے دل پیدا فرمایا, دل میں حضور کو بٹھایا تھا. اور ایسا بٹھایا تھا, ایسا بٹھایا تھا کہ خدا کی قسم ان کو تو اپنے محبوب کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ پسند بھی نہیں آتا تھا. ایک اللہ کے برگزیدہ بندے الولی کامل زندگی پر تربوز انہوں نے نہیں کھایا. ان سے کسی نے پوچھا کہ تربوز حلال غذا ہے, آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ فرماتے مجھے نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کو کیسے کاٹا تھا اور سرکار نے کیسے تناول فرمایا تھا. میں اس طریقے سے ناواقف ہوں, تو میرے مصطفیٰ جس سے میں محبت کرتا ہوں ان کے طریقے سے ناواقفیت کی بنیاد پر میں کسی دوسرے طریقے سے اس چیز کو کھانا بھی پسند نہیں کرتا. اور جانتے ہو ایک مجمع تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے, لوگ کھڑے تھے. جب میں غفیر تھا صحابہ تشریف فرماتے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس حال میں ہے اسی حال میں بیٹھ جائے. اب ایک صحابی کے سر پر لکڑیوں کی گٹھڑی تھی, سرکار نے جب فرمایا جس حال میں ہو اسی حال میں بیٹھ جائے, وہ بھی بیٹھ گئے. کچھ دیر گزری سرکار کے خطاب, تو ایک صحابی نے برجستہ عرض کیا کہ آپ کے سر پر اتنا وزن گٹھڑیوں کو اتار دو, کتنی دیر تک بیٹھے رہو گے؟ ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کھڑے تھے تو یوں ارشاد فرمایا تھا جس حال میں ہو اسی حال میں بیٹھ جاؤ. اب میں حال ایسے حال میں تھا کہ میرے سر پر لکڑی کی گٹھڑی تھی, خدا کی قسم قیامت واقع ہو جائے گی منظور ہے, لیکن میں اپنے سر سے گٹھڑی نہیں ہٹا سکتا اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس حال کے اندر ہو اسی حال میں بیٹھ جاؤ. یہ کیفیت تھی اور اللہ والوں کی. تب اسلام پھیلا ہے, صرف نعرے لگانے سے اسلام نہیں پھیلتا, صرف عبداللہ نام لکھ لینے سے اسلام نہیں پھیلتا. مسجد میں ایجاب و قبول نکاح کے موقع پہ کر لو اور باہر نکل کے ڈانڈیا کھیلو تو اسلام نہیں پھیلتا. اسلام حضور کے فرمان پر عمل کرنے سے پھیلتا. آج تو ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے, ان سے ذرا کہہ دو یار یہ خلاف شریعت, ارے مولانا ہماری عمر کیا ہے, آپ یہ پابندی کیوں لگاتے ہو؟ نادان, تو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک مسلمان ہے, تیرا کوئی کام خلاف شریعت مصطفیٰ نہیں ہونا چاہیے. تاریخ گواہ ہے نا, اٹھا کر دیکھو صحابہ کی زندگی, اٹھا کر دیکھو رسول کے جانساروں کی زندگی, تو پتہ چلے گا انہوں نے کوئی عمر کا خیال نہیں کیا. جنگ احد کے موقع پر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ الرضوان کی قطار کھڑی کرتے ہیں, مجاہدین کی قطار موجود ہے میدان جنگ کے لیے, سب کو سرکار نصیحتیں فرما رہے تھے. جانتے ہو ایسے موقع پر کیا ہوا؟ ایک ننھا سا بچہ کم و بیش 12 سال کا, وہ اس قطار میں گھس گیا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی باڈی دیکھتے تھے, ان کی مینٹلٹی کو دیکھتے تھے, ان کی توانائی کو دیکھتے تھے. سرکار نے سب کچھ دیکھا, لیکن وہ ننھا سا بچہ جو 12 سال کا تھا اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری ہائٹ چھوٹی ہے، مجھے میدان جنگ میں جانے کی شاید اجازت نہ ملے۔ تو اس بندے نے یہ کیا کہ پنجوں کے بل پر کھڑا ہو گیا، سرکار نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو سلیکٹ کر لیا تو ساتھ میں اس بچے کو بھی سرکار نے سلیکٹ کر لیا۔ ایک ننھا سا بچہ دور سے تماشا دیکھ رہا تھا، وہ آیا میرے آقا کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو میدان جنگ کے لیے سلیکٹ کر لیا، انتخاب ان کا ہو گیا۔ سرکار، اس سے زیادہ میں طاقتور ہوں، آپ ہم دونوں کو کشتی کرا کے دیکھ لیجئے، میں اس کو گرا دوں گا۔ ننھا بچہ ہے، قربان جائیے اس بچے کی قسمت پر اور عظمت پر۔ دونوں کی کشتی سرکار نے کروائی، وہ ننھا سا بچہ کشتی میں جیت جاتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جنگ میں جانے کی اجازت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور دین اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ تم بچے ہو تو بھی اسلام کے لیے تیار رہو، اور جوان ہو تو بھی اسلام کے لیے تیار رہو، اور ضعیف ہو تو بھی اسلام کے لیے تیار رہو۔ یہاں تو حال یہ ہے، جوان بیٹا داڑھی رکھ لے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے، اے بیٹے تو کیا کر رہا ہے؟ شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، بڑا عجیب ماتم ہے۔ ارے جو قوم کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کے طریقے سے محبت نہ کرے اور نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں شرمندگی محسوس کرے، وہ قوم زمین پر کیسے عزت پا سکتی؟ تو اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے کہ ہمارے دل کی کجی کو دور فرما دیں، دل کی ویران بستی کو آباد فرما دیں، دل میں لگے ہوئے گناہوں کے درختوں کو مٹا دیں۔ اور ایسا مٹایا اللہ اکبر۔ آپ اور ہم محنت کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، پیسہ مل جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، پراپرٹی بن جائے ہم خوش ہو جاتے ہیں، بینک بیلنس ہو جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن میرے آقا کے صحابہ کی عظمت پر قربان جائیے کہ مال ہے، رسول پر قربان کر کے وہ خوش ہوتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول روز سے ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں، اپنی رب کی اور آخرت کی محبت سرکار نے بٹھائی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دلوں کے سنگ کو مٹاؤ، اور کیسے مٹے گا؟ یہ دل کی آلائشیں کیسے ختم ہوں گی؟ یہ دل کی گندگی کیسے مٹے گی؟ تو میں آپ کو بہترین ترکیب اس کی بتا دیتا ہوں۔ صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا، دل بھی سنگ آلود ہوتا ہے، سرکار لوہے پہ زنگ لگ جائے تو اس کو نکالنے کا طریقہ تو موجود ہے، لیکن دل پر زنگ لگ جائے تو اسے کیسے صاف کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت و تلاوت القرآن و ذکر الموت، کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارا دل کا میل دھل جائے گا۔ اللہ اکبر، دل کے میل کو دھلانا ہے تو مصطفیٰ پیارے کے اس فرمان پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ اور دل جب مضبوط ہوگا، دل میں جب دنیا کی محبت نہیں ہوگی، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے مولا کی خوشی پر مر مٹنے کا جذبہ بھی ہوگا، اپنے مولا کی خوشی پر قناعت کا جذبہ بھی ہوگا، اپنے مولا کی خوشی پر حصول علم کا جذبہ بھی ہوگا، اپنے مولا کی خوشی پر جو اللہ عز و جل عطا فرمائے وہ اللہ عز و جل کی طرف سے، پروردگار کی جانب سے خوشی ملے تو راضی ہے، اس کی جانب سے جو ملے اس پر بندہ راضی رہتا۔ تو بتائیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیت قرآن کی تلاوت اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے قلب کے تزکیے کے لیے تشریف لائے، تو کیا اپنے دل کا علاج کرنے کے لیے آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ جواب دیں بھائی، پہلی مرتبہ اس علاقے میں اپنے محلے میں یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 روزہ پروگرام شروع کیا گیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ پہلے ہی پروگرام میں جس طریقے سے آپ حضرات شریک ہوئے ہیں اور وقت پر شریک ہوئے ہیں، کرسیاں بھی کم پڑ گئی، انشاءاللہ العظیم کل سے کرسیوں کا انتظام بھی زیادہ ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم عاشق پکچر نہ بنو، عاشق رسول بن جاؤ تاکہ تم سکون کی زندگی گزار سکو، اطمینان کی زندگی گزار سکو، کامیاب زندگی گزار سکو. تو آج کی نشست کے اندر یہ سبق آپ کو دل میں بٹھانا ہے کہ انشاءاللہ العظیم ہم آج سے پوری کوشش کریں گے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، کریں گے انشاءاللہ العظیم، ضرور کریں گے آپ حضرات. اور جس کسی نے قرآن شریف سیکھنا ہو صبح سے لے کر رات 10 بجے تک جب وہ چاہے آ کر یہاں اس مسجد میں سیکھ سکتا ہے بغیر معاوضے کے، عمر کی بھی کوئی قید نہیں. اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مقدس پڑھنا سیکھ جاؤ تاکہ کم از کم اتنا تو ہو کہ تمہیں قرآن پڑھتے دیکھ کر تمہاری اولاد بھی تو قرآن پڑھنے لگے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو اس علم کو سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. حضرت ابراہیم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے فرماتے ہیں، بستر پر تھے، بہت ہی بیمار، یہاں تک کہ جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹنے کے قریب تھا کہ ان کے رفیقوں میں سے وہ تھے پہنچے. جیسے ہی پہنچے سلام دعا کے بعد برجستہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرماتے ہیں، یہ بتاؤ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فلاں مسئلے کے سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، حضور آپ آرام فرمائیں، یہ وقت بحث و مباحثے کا نہیں ہے، سیکھنے سکھانے کا نہیں ہے، طبیب نے آپ کو آرام کے لیے کہا ہے. برجستہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے حضور نے تو یہ فرمایا، اطلب العلم من المہد الى اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. میں ابھی قبر میں نہیں پہنچا ہوں، اس تک پہنچنے سے پہلے بھی میں علم حاصل کرتا رہوں. تو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں. ابھی ہم مغرب کے بعد ایک میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے بات بتائی، سنو، ایک مسلمان کون بنے گا کروڑ پتی کے اندر جو ہے وہ جیتا. اس مسلمان بچے سے پوچھا گیا کہ حضور کے والد کا نام کیا، وہ نہیں بتا سکا. کون بنے گا کروڑ پتی کے سارے سوال کے جواب دے کر، پیسے تو کما لیا لیکن میرے مصطفیٰ کے والد کا نام نہیں. یہ مسلمانوں کا حال ہے، سب جانتے ہیں جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتے. تو ایسی زندگی پر افسوس ہے، ایسی مسلمانی پر جو قوم اپنے نبی کے آبا اجداد کا نام نہ جانتی ہو، جو قوم اپنے نبی کی ماں کا نام نہ جانتی ہو، جو قوم امہات المؤمنین کا نام نہ جانتی ہو، اس قوم کے لیے کہاں سے کامیابی ہوگی، کہاں سے کامرانی ہوگی. تو اے مسلمانوں، ہوش میں آؤ اور اپنے آپ کو اسلام سے قریب کرو. مسلمان ہو، اسلامی اصول کو سمجھو، سرکار کی سیرت کا مطالعہ کرو، رسول اعظم کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، یہاں بھی اطمینان ملے گا اور محشر میں بھی اطمینان ملے گا. رب قدیر مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ العظیم کل ٹھیک اسی طریقے سے وقت پر محفل شروع ہوگی اور وقت پر انشاءاللہ العظیم ختم ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ بہت لمبی گفتگو ہو اور کسی بات پر بھی عمل نہ ہو، میں چاہتا ہوں مختصر گفتگو ہو، لیکن ہم اور آپ سب وقت پر آرام بھی کر لیں اور وقت پر جو باتیں بتائی جائیں اس کو سیکھ کر اس پر عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العظیم. کل بھی آپ اسی طریقے سے ٹھیک 10:30 بجے یہاں پر آ جائیں گے نا انشاءاللہ النصیب. آئے بھی اور دوست احباب کو بھی لائیں. میں کوشش کروں گا کہ تینوں دن آپ کو یہ بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، سرکار کیوں تشریف لائے اور ہم غلاموں کے لیے کیا تحفے لے کر کے آئے. ہم جانیں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی. مولا عز و جل مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.